الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ درشت مزاج کے ہوتے، سخت مزاج کے ہوتے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اگر آپ سخت مزاج کے ہوتے اور غلیظ القلب اور آپ کا دل بھی سخت ہوتا تو یہ صحابہ آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں. لن فغو من حولی، آگے فرمایا فاعف عنہم، بس آپ ان کو ان کے جو غلطیاں ہوا کریں آپ ان کو معاف فرما دیا کریں، بلکہ صرف معاف نہ فرمائیں، ان کے لیے اللہ سے مغفرت بھی مانگیں. فاعف عنہم واستغفر لہم، اور اتنا بھی کافی نہیں، آگے بڑھ کے فرمایا وشاورہم فی الامر، ان سے اہم کاموں میں ان سے مشورہ بھی لیا کریں تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے حضور ہم سے ناراض نہیں ہے، ناراض ہوتے تو مشورہ کیوں لیتے. تو فرمایا کہ معاف بھی کیجئے ان کو، ان کے لیے معاف کرنا بھی کافی نہیں، استغفار بھی کیجئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائیے. اور نمبر تین، ان سے اہم کاموں میں مشورے بھی کیا کیجئے. تو یہ اس آیت میں گویا کہ مفہوماً اس آیت میں نرمی کا، شفقت کا حکم دیا گیا، اس کی ترغیب دی گئی. اور اس پر اس درجے عمل تھا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 10 سال خادم رہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، شب و روز خادم رہے، وہ فرماتے ہیں کہ 10 سال کے دوران حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا مجھ سے کہ یہ کام کسی کام کے کر لینے پر کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، اور کسی کام کے نہ کرنے پہ یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا. اور فرماتے ہیں کہ 10 سالوں کے دوران اتنی خدمت میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نہیں کی، اتنے کام میں نے حضور کے نہیں کیے جتنے حضور نے میرے کام کر دیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے بچے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے 9 سال کے تھے، بعض میں آتا ہے 8 سال کے تھے. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد لولدی، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کے لیے ہوتا ہے. اب کم ہو گئی تھوڑی سی مؤذن صاحب، اب تھوڑی سی کم ہو گئی، میرا گلا بھی میرا خراب ہے نا، مجھے پتہ چل گیا فوراً. تو فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے باپ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے. اور فرمایا ایک روایت میں کہ الدین النصیحہ، دین تو پورا کا پورا خیر خواہی ہے، شفقت اور خیر خواہی کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے دین، بھلائی چاہنا، شفقت. اور ایک روایت میں فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، تم اللہ کے اخلاق کو اپناؤ، اللہ کی عادتوں کو اپناؤ. اللہ کی عادت معاف کرنے کی ہے، نرمی کی ہے، تم بھی نرمی کرو، معاف کرو. فرماتے ہیں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہ الذین یلونہ من الناس خیارہم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو قریب رہنے والے صحابہ تھے وہ صحابہ میں بہترین صحابہ تھے. الذین یلونہ من الناس خیارہم، اور آگے فرمایا افضلهم عنده اعمهم نصیحتا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک بھی ان میں سب سے افضل سب سے اچھا صحابہ میں وہ تھا جو بہت زیادہ خیر خواہی والا ہو، سارے لوگوں کی خیر خواہی چاہتا ہو. حضور ایسے شخص کو اپنے سے قریب رکھتے تھے. یہ نشانی یاد کر رہا ہوں بزرگوں کے لیے بھی کہ ان بزرگوں کو بھی اکابر کو بھی اپنے نزدیک ایسے لوگوں کو رکھنا چاہیے جو سب کے خیر خواہوں، یہ نہیں کہ جو شکایتیں لگاتے رہتے ہوں فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے. نہ یہ بہت یہاں نشانی بتا دی صحابہ نے کہ کون صحیح آدمی ہے. اب صحیح آدمی کا آپ انتخاب کر کے اس کو اپنے قریب رکھیے، اس کی کیا نشانی ہے؟ افضلهم عنده اعمهم نصیحتا، سب سے افضل حضور کے نزدیک سب سے افضل وہ تھا جو سب سے زیادہ خیر خواہ ہو، ہر ایک کی خیر خواہی چاہتا ہو. حضور کے نزدیک وہ سب سے زیادہ فضیلت والا تھا. اور آگے فرمایا وَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً أَحْسَنُهُمْ مُؤَاسَاتًا وَمُؤَاذَبَةً، اور قدر و منزلت کے اعتبار سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک سب سے بڑا وہ تھا سب سے عظیم وہ تھا احسنهم مؤاساتا ومؤازرتا، جو سب سے زیادہ خیر خواہی کرنے والا ہو، ہمدردی کرنے والا ہو، مؤاسات ہمدردی کرنے والا ہو، خیر خواہی کرنے والا ہو اور دوسروں کی مدد کرنے والا ہو. تو یہ نشانی بتائیے حضور اپنے قریب ان لوگوں کو رکھتے تھے جن کی خیر خواہی عام ہو، بہت زیادہ خیر خواہ ہو سب لوگوں کے. جو شکایت بھی آ کر کریں تو اس میں خیر خواہی کا پہلو ہو، خیر چاہتے ہوں اس کی کہ حضور آپ اس کو سمجھا دیجئے وہ ایسے کر رہا ہے، تو اس کی خیر خواہی ان کے دل میں ہو، یہ دل میں نہ ہو کہ اللہ کرے اس کو نقصان پہنچے. شکایت کے بھی دو پہلو ہوتے ہیں، ایک تو نقصان پہنچانے کے لیے شکایت کرنا اور ایک ہے اس کے فائدے کے لیے شکایت کرنا کہ تاکہ اس پتہ چل جائے. باپ سے شکایت کرنا اس کے بیٹے کی کہ بھائی آپ کا بیٹا ایسا ایسا کر رہا ہے ذرا سمجھا لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو اس کو نقصان پہنچ جائے. یہ ہمدردی والی شکایت ہے، یہ شکایت تو جائز ہے، یہ چغلی میں داخل نہیں ہے. تو ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تخلقوا باخلاق اللہ جو حدیث میں فرمایا گیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عادتوں کو اپناؤ، اللہ کے اخلاق کو اپناؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عادت معاف کرنے کی ہے، نرمی کی ہے. دیکھیں نرمی کی عادت، اس کا ثبوت کیا ہے؟ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، دیکھا اس لیے میں قریب نہیں بٹھاتا. دیکھو بیٹا تم ادھر چلے جاؤ، شاباش، پیچھے چلے جاؤ، شاباش، اللہ تمہیں جزائے خیر دے. دیکھو بچوں کو اس لیے قریب نہیں بٹھانا چاہیے، توجہ بٹھتی ہے پھر نکل گیا ذہن سے. کیا کہہ رہا تھا میں بتائیے؟ ہاں جزاک اللہ. نرمی اس کا ثبوت کیا ہے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے یہ، غلبت رحمتی غضبی، ایک روایت میں یوں فرمایا، ایک روایت میں یوں ہے سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر بازی لے گئی، اور ایک روایت میں یوں الفاظ ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اللہ کی اصل اللہ کے ہاں نرمی ہے، معاف کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، اصل یہی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. لہذا فرمایا تم ان چیزوں کو اپناؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت برسا دیں گے. تم اللہ کی عادتوں کو اپناؤ، اللہ تم پر اپنی رحمت برسا دیں گے. یہ ہے تخلقوا باخلاق اللہ. اور خود یہ مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا حال یہ تھا کہ بچھو یا سانپ کو بھی دیکھ لیتے تھے تو مارتے نہیں تھے. اور اپنے شیخ کو لکھا, حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کو اپنی کیفیت شیخ کو بتانا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ خراب عادت ہے یا اچھی عادت ہے, تو وہ تو شیخ بتائے گا. تو شیخ کو بھی لکھ دیا کہ میں بچھو بھی دیکھ لیتا ہوں تو مجھ سے, حالانکہ وہ موذی جانور ہے, کسی کو ڈس سکتا ہے تو جان چلی جائے, مگر مجھ سے مارا نہیں جاتا اس کو. فرمایا ٹھیک ہے, جواب آیا حضرت کا, شیخ کا جواب یہ آیا کہ ٹھیک ہے آپ مت مارا کریں, آپ کسی کو بتا دیا کیجئے کہ بھائی دیکھو یہ بچھو ہے اس کو مار دو, دوسرے کو کہہ دیا کریں وہ مار دے گا, آپ نہ ماریں. چلیے شیخ نے جواب دے دیا, حل بتا دیا, تاکہ وہ دوسرے کو بتا دیجئے تاکہ وہ بچھو کسی کو نقصان نہ پہنچا دے, لہذا کسی کو بتا دیجئے. حضرت کے ایک دفعہ وہ زخم ہو گیا تھا, وہ ہمیشہ رہا پیر میں, تو اس پر مکھیاں بیٹھا کرتی تھیں زخم پر. اب لوگ کہتے تھے حضرت ہم اڑا دیں, اڑاتے بھی تھے ہاتھ کر کے ایسے, تو حضرت فرماتے تھے نہیں مت اڑاؤ, یہ اپنا کام کر رہی ہیں ان کو کرنے دو, میں اپنا کام کر رہا ہوں یہ اپنا کام کر رہی ہیں. اتنی شفقت تھی, شفقت غالب تھی حضرت پر, تو حضرت اڑانے نہیں دیتے تھے مکھیوں کو, بیٹھا رہنے دیتے تھے اپنے زخم پر. یہ غلبہ شفقت ہے مخلوق پر. اور ایک مرتبہ یہی حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے, کچھ لوگ احباب بھی ساتھ تھے, دیکھا کہ ایک کتا نالی میں سے پانی پی رہا ہے, تو حضرت رک گئے, گلی بھی تنگ تھی, راستہ تنگ تھا, تو حضرت رک گئے وہیں پر. فرمایا رک جاؤ, اور لوگوں کو بھی روک دیا. فرمایا ہم رکے اس وجہ سے ہیں کہ اگر ہم گزریں گے اس کے پاس سے, گلی تنگ ہے, راستہ تنگ ہے, یہ وحشت سے ڈر کے بھاگ جائے گا, پانی نہیں پیے گا, اس کو پانی پینے دو. اس وقت تک رکے رہے جب تک اس نے اچھی طرح پانی نہیں پی لیا, پھر جب وہ پانی پی کر خود ہی ہٹ گیا تو پھر حضرت تشریف لے گئے. یہ ہیں اللہ والے, ایسی شفقت تھی مخلوق پر, ایسی شفقت, اور ایک کتے پر یہ شفقت ہے, تو انسانوں پر شفقت کا کیا حال ہوگا. تو یہ ہے تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کے ہاں نرمی ہے, اللہ کی عادت نرمی کی ہے, معاف کرنے کی عادت ہے, برداشت کی عادت ہے, تم بھی برداشت کرو, تم بھی نرمی کرو, تم بھی شفقت سے پیش آؤ. اور کیسی شفقت ہے, کیسی نرمی ہے اللہ کے ہاں, عادت اللہ کے ہاں رحمت کی کیسی ہے. روایات میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا ایک بستی کے بارے میں کہ اس بستی کے رہنے والے بہت گناہگار ہو چکے ہیں, جاؤ اس پر عذاب نازل کرو. وہ فرشتے عذاب لے کر چلے, جب عذاب لے کر چلے ہیں, اس بستی میں ایک ماں تندور پر روٹیاں پکا رہی تھی, اس کا بچہ قریب ہی بلک رہا تھا اور وہ دودھ مانگ رہا تھا, اور ماں اس سے کہہ رہی تھی بیٹا رک جا ابھی میں روٹیاں پکا لوں تو پھر میں تجھے دودھ پلاتی. وہ تھوڑی دیر چپ ہو گئے, پھر تقاضا کرتا تھا دودھ کا. جب اس نے بہت زیادہ شور کیا تو اس کی ماں کے منہ سے الفاظ نکلے, اسکت یا بنیا ان ربی حلیم, اے میرے پیارے بیٹے چپ ہو جا, میرا رب بہت حلیم ہے, برداشت کرنے والا ہے. بس یہ الفاظ نکلنے تھے, فرشتے جو بھیجے گئے تھے اسی بستی کی طرف کہ اس پر عذاب نازل کرو, اللہ تعالیٰ نے فوراً حکم دیا واپس آ جاؤ واپس. اس بستی میں ایک ماں نے, ایک عورت نے, اس کی زبان سے میرا نام نکلا ہے, میرا نام حلیم ہے, برداشت کرنے, حلیم کے معنی برداشت کرنے والا, وہ میرا نام نکل گیا اس کی زبان سے, اب میں ان کو عذاب نہیں دوں گا, واپس آ جاؤ. واپس بلا لیا, اسکت یا بنیا ان ربی حلیم, یہ الفاظ کہنے پر ساری بستی کے ایک عورت کے منہ سے جو بچے کو چپ کرانے کے لیے الفاظ نکلے تھے, اللہ نے عذاب کو ٹال دیا. اللہ کا مزاج, اللہ کی عادت تو یہ ہے ایسی نرمی کی. تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے شروع میں پہلی جلد میں الحمدللہ رب العالمین میں رب العالمین کے ذیل میں بریکٹ لکھا اور پھر آگے انہوں نے تشریح کیے. یہ بڑی عجیب و غریب تفسیر ہے تفسیر کبیر. منطق فلسفے کی تو اس میں بھرمار ہے, جس نے منطق نہ پڑھی ہو فلسفہ نہ پڑھا ہو وہ سمجھ نہیں سکتا اس تفسیر کو اچھی طرح. اب اگر منطق اور فلسفے کی بھرمار ہو تو یہ واقعی یہ تفسیر خشک ہو جاتی, مضمون خشک ہیں دونوں, دونوں خشک علم ہیں, منطق بھی فلسفہ بھی ہمارے یہاں مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں ہمیں پتہ ہے, لیکن جا بجا عجیب عجیب دلچسپ واقعات لے کر آئے ہیں تو بیلنس کر دیا. یہ خشک موضوع دو علم یہاں پر ہیں, اس میں بھرمار ہے یعنی منطق اور فلسفے کی, تو جا بجا واقعات لے کر آئے, مزین کر دیا واقعات سے, تو تفسیر بڑی دلچسپ ہو گئی. تو شروع میں یوں ایک واقعہ لائیں رب العالمین کے ذیل میں, اور اس سے پہلے بسم اللہ کے ذیل میں لائیں, وہ تو خیر یہ موضوع اس وقت نہیں ہے, رب العالمین کے ذیل میں جو واقعہ لائیں وہ بڑا دلچسپ ہے. فرماتے ہیں حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ جو اکابر اولیاء اللہ میں سے گزرے ان کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دریائے نیل کے کنارے بیٹھا کپڑے دھونے کے لیے, تو دیکھا کہ ایک بچھو آ رہا ہے بڑا موٹا, تازے بچھو پر نظر پڑی, وہ کنارے پر آ کے رک گیا. جیسے ہی وہ کنارے پر آ کر رکا ایک کچھوا نمودار ہوا پانی میں سے, وہ بھی کنارے پر تھا, یہ بچھو چھلانگ لگا کر جسٹ لگا کر اس کی پیٹھ پہ سوار ہوا اور وہ کچھوا اس کو لے کر جانے لگا. یہ بڑا دلچسپ منظر تھا. تو حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بھی ان کے پیچھے پیچھے لنگوٹ کس کے میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا, یہ کیا ماجرا ہے, چلو بھائی دیکھتے ہیں. وہ جا کے دوسرے کنارے پر رکا کچھوا, تو وہ بچھو اترا کنارے پر اور آگے جانے لگا. حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا. اب دیکھا تو ایک سامنے نظر پڑی تو ایک گھنے درخت کے نیچے سائے میں ایک نوجوان سو رہا تھا, بڑی نیچی نیند سو رہا تھا بے خبر, اور بچھو کا رخ اسی کی طرف تھا. حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں یہ سمجھا کہ یہ بچھو اس کنارے سے اس کنارے پر اس نوجوان کو ڈسنے کے لیے آیا. میں ابھی یہ خیال کر ہی رہا تھا کہ ایک سانپ پر نظر پڑی جو اپنا فن اٹھائے ہوئے اس نوجوان کی طرف بڑھنے ہی والا تھا, اس کو ڈسنے والا تھا. جب وہ بالکل ڈسنے کے قریب ہوا تو بچھو جو قریب پہنچ چکا تھا یہ چھلانگ لگا کر اس کے سر پہ سوار ہوا سانپ کے, اور اس کو ایسا ڈسا کہ سانپ وہیں مر گیا. او ہو, فرماتے ہیں ارے اللہ نے کیا نظام, اچھا یہ نظام اللہ نے چلایا ہے, وہاں سے اس بچھو کو بھیجا اور ٹائمنگ بھی بالکل صحیح, اسی ٹائمنگ کے ساتھ وہ سانپ اس کے قریب پہنچا, یہ بھی قریب پہنچ چکا تھا اور اس نے ڈسا وہ سانپ مرا, تو یہ اللہ کا نظام چلا تھا اس نوجوان کی حفاظت کے لیے. تو حیران ہو کر فرماتے ہیں میں یہ شعر پڑھنے لگا, یا راقدا والجلیل یحفظہ من کل سوء تکون فی الظلم فکیف تنام العین عن ملک تأتیک منہ فوائد النعم. یہ شعر میں پڑھ رہا تھا, ان اشعار سے اس نوجوان کی آنکھ کھلی اس کی آواز سے. اب یہ شعر کا ترجمہ سن لیجئے, یا راقدا والجلیل یحفظہ, اے سونے والے تو اس حال میں سو رہا ہے کہ جلیل یعنی اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کر رہا ہے. یا راقدا والجلیل یحفظہ من کل سوء تکون فی الظلم, ہر اس برائی سے جس سے تو اندھیرے میں ہے, تجھے پتہ بھی نہیں میری طرف کیا برائی بڑھ رہی ہے اور اللہ تیری حفاظت فرما رہے ہیں. فَكَيْفَ تَنَامُ الْعَيْنُ عَمْ مَلِكٍ, تو ایسے بادشاہ سے ایسے قدرت والے بادشاہ سے غافل ہو کر تیری آنکھ کیوں سو رہی ہے. تَأْتِيكَ مِنْهُ فَوَائِدُ النِّعَمِ, جس بادشاہ کی طرف سے تجھے ہر لمحے اس کی نعمتوں کے فائدے پہنچ رہے ہیں, تو ایسے بادشاہ سے تو غافل ہو کر سو کیوں رہا ہے. اس نے یہ اشعار سنے تو وہ اس کو بتایا حضرت ذنون مصری نے کہ دیکھ یہ سانپ ہے, یہ بچھو جا رہا ہے واپس, بچھو نے ڈسا اس کو, وہ سانپ مرا, بچھو پھر گیا واپس اور وہ کچھوا اسی طرح اس کے انتظار میں کھڑا ہوا تھا, وہ جا کر اس کی پیٹھ پہ سوار ہوا اور وہ اس کو اپنی منزل پہ لے کے چلا گیا واپس. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان کو سارا واقعہ سنایا. وہ شعر سن کر تو اس کی آنکھ ہی کھلی تھی. تو وہ شرابی اور شرابی گناہگار کبابی نوجوان تھا, شرابی کبابی. اس نے توبہ کی اور اللہ کا نیک بندہ بن گیا. تو اللہ تو اللہ تعالی کا اللہ کی تو عادت یہ ہے, شفقت, نرمی, برداشت. وہ گناہگار نوجوان ہے اور اس کی ایسی اللہ گناہگار کی شرابی کی اللہ ایسی حفاظت فرما رہے. تو آپ سوچئے کہ اللہ کی عادت اور اللہ تعالی کا مزاج نرمی, شفقت, خیر خواہی, بس یہی مطلوب ہے. حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی غالباً انہی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے سرکنڈے کے پہلے قلم ہوتے تھے جن کو ڈبو ڈبو کر لکھا جاتا تھا. انہوں نے روشنائی میں اس کو ڈبویا, ڈبو کر لکھنے کا ارادہ کیا تھا, لکھنے ہی کے لیے ڈبویا تھا, مگر اس کی نوک پر آ کر ایک مکھی بیٹھ گئی. تو انہوں نے اپنا ہاتھ وہیں روک لیا کہ یہ مکھی آ کر بیٹھی ہے, اگر میں نے ہاتھ کو حرکت دی اور کاغذ تک لے کے گیا تو یہ مکھی اڑ جائے گی, لہذا یہ روشنائی کو چوس رہی ہے اور اپنی غذا حاصل کر رہی ہے. یہ سوچ کر ہاتھ کو روک لیا, وہ روشنائی چوس کر اپنے اختیار سے اڑی, خود ہی اڑ گئی. پھر ہاتھ کو لائے لکھنے کی طرف. انتقال کے بعد خواب میں کسی نے دیکھا تو پوچھا, اللہ نے کیا معاملہ فرمایا آپ کے ساتھ؟ فرمایا, کچھ کام نہیں آیا, بس یہی عمل کہ ایک دفعہ مکھی کو بیٹھنے دیا تھا, روشنائی چوسنے دی تھی, وہ اپنے اختیار سے اڑی تھی, میں نے نہیں اڑایا تھا اس کو. اللہ نے فرمایا یہی عمل تمہارا پسند آ گیا, جاؤ تمہاری مغفرت کر دی. تو بھائی ایک مکھی کے ساتھ خیر خواہی اور شفقت. دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو تشریف لاتے ہوئے دیکھ کر وہاں چیونٹیاں تھیں, ان کا پورا لشکر آ رہا تھا. تو ایک چیونٹی نے اپنی ساتھی چیونٹیوں سے کہا, فقالت نملتن یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. فتبسم ضاحکا من قولها. چیونٹی نے کہا, ارے ارے حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں, ارے چیونٹیوں جلدی سے اپنے گھروں میں گھس جاؤ, اپنے بلوں میں گھس جاؤ, ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تم کو کچل ڈالے. اللہ تعالی نے اس کا یہ کلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں پہنچایا اور وہ قرآن یہ کہتا ہے, فتبسم ضاحکا من قولها. اس کا یہ قول سن کر, مکھی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام بھی مسکرا اٹھے. تو ایک چیونٹی نے خیر خواہی کی نا اپنی ساتھی چیونٹیوں کے ساتھ, اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں نقل کر دیا. یہ خیر خواہی اللہ کو ایسی پسند ہے, اتنی پسند ہے اللہ کو. ایک مکھی کے ساتھ خیر خواہی پسند آ رہی ہے اللہ کو اور اللہ مغفرت فرما رہے ہیں. سوچیں تو صحیح. تو بھائی انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے کا مقام کیا ہوگا؟ بخاری شریف میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک فاحشہ عورت تھی طوائف, وہ گزر رہی تھی, گناہ آلود اس کی زندگی. جنگل سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ایک کتا جس کا پیاس سے برا حال ہے, مرنے کے قریب ہے اور زبان اس کی باہر آ رہی ہے, وہ کنویں کے کنارے آ کر کھڑا ہوا ہے. اب یہی کر سکتا تھا, ظاہر ہے پانی تک پہنچ نہیں سکتا تھا, کنویں کے کنارے آ کر کھڑا ہو گیا, نیچے اترتا تو مر جاتا. اس نے بہت ترس آیا اس کو کہ ہائے ایک کتا اتنی تکلیف میں ہے اور اس کو پانی نہ ملا یہ تو مر جائے گا. تو اس نے اپنا چمڑے کا موزہ اتارا, اپنی چادر کو رسی بنایا اور پانی نکالا چمڑے کے موزے سے اور اس کو پلا دیا کتے کو. کتے نے پی لیا پانی, اس کی پیاس پوری ہو گئی, پیاس اس کی بجھ گئی اور اس کی جان بھی بچ گئی. اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی پر اس کی اس فاحشہ عورت کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر اس کی مغفرت فرما دی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس عمل پر اس فاحشہ عورت کی طوائف کی مغفرت فرما دی. کتے کو پانی پلانا ایک فاحشہ عورت کا پسند آ گیا اللہ, خیر خواہی ہے نا, یہ پسند آ گئی کتے کے ساتھ, خیر خواہی پسند آ گئی اللہ کو. وہ تو جس نقطے پر نواز دیں, کسی ادا پر وہ نواز دیں اور مغفرت فرما دیں, ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون, اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. وهم يسألون, ہاں بندے پوچھے جائیں گے, بندوں سے پوچھا جائے گا کہ اے بندو تم نے یہ کام کیوں کیا, یہ کیوں کیا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم, تم سے پوچھا جائے گا ہر نعمت کے بارے میں. پچھلے زمانوں میں جب حدیث کا طالب علم جو حدیث پڑھنے جاتا تھا کسی استاد کے پاس, محدث کے پاس, تو سب سے پہلے اس کو جو حدیث پڑھائی جاتی تھی وہ یہ ہے, الراحمون يرحمهم الرحمن, ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء, کہ رحم کرنے والوں پر اللہ بھی رحم کرتا ہے, رحم کرنے والوں پر اللہ بھی رحم فرماتے ہیں. ارحموا من في الارض, تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو, جو بھی زمین پر ہے اس پر رحم کرو. یرحمکم من فی السماء, ایسا تم کر لو گے تو جو آسمان والا ہے وہ تم پر رحم کرے گا. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جس کا ترجمہ الطاف حسین حالی نے کیا ہے, مرحوم نے, الطاف حسین حالی مرحوم نے اس کا ترجمہ کیا ہے, کرو مہربانی تم, مسدس میں ہے یہ شعر, مسدس حالی میں, کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. روایات میں آتا ہے کہ ایک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تاجر کا انتقال ہوا, اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی حاضری ہوئی, اس کے پاس کوئی فرشتوں کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے, دیکھو بھائی اس کا نامہ اعمال لایا جائے. اس کا نامہ اعمال لایا گیا, اس میں کوئی عمل نہیں تھا, کوئی نیک عمل تھا ہی نہیں, نہ نماز نہ روزہ نہ صدقہ نہ زکات. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا تلاش کرو کوئی نیک عمل ہو. فرشتوں نے عرض کیا ہے اللہ کوئی نیک عمل اس کے پاس نہیں ہے. اللہ نے فرمایا دیکھو غور سے دیکھو کوئی نیک عمل ہے. اس پر فرشتوں نے تلاش کے بعد عرض کیا اللہ تعالیٰ سے کہ ہاں اے اللہ ایک نیک عمل ہے, وہ یہ ہے کہ جب یہ سامان فروخت کیا کرتا تھا اور ادھار کسی کے اوپر ہو جاتا تھا, قرض ہو جاتا تھا, اور اس کے آدمی جب وہ ادھار لینے جاتے تھے, پیمنٹ جس کو آج کل کی اصطلاح میں کہتے ہیں پیمنٹ وصول کرنا, تو جب پیمنٹ لینے جاتے تھے, پیسے لینے جاتے تھے, تو یہ ان سے جاتے وقت ان سے یہ کہتا تھا کہ دیکھو اگر کسی کے پاس پیسے نہ ہو تو نرمی سے کام لینا, اس کو مہلت دے دینا, ادھار میں مہلت دے دینا, یہ اس کا معمول تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس اسی ادا پر ہم اس کی مغفرت فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسی ادا پر, اسی عمل پر اس کی مغفرت فرما دی. خیر خواہی ہے مخلوق کے ساتھ, بھائی کرو نرمی کر دو, چلو کوئی بات نہیں. کتابوں میں آتا ہے ایک واقعہ لکھا ہے, ایک تاجر کا معمول یہ تھا کہ وہ لوگوں کو سامان بیچ کر پیسے نہیں گنتا تھا اور ایسے ہی پیسے رکھ لیا کرتا تھا. اس میں کھوٹے سکے بھی ہوتے تھے جو لوگ اس کو دے دیا کرتے تھے, وہ کھوٹے سکوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا, ان کو لے لیا کرتا تھا, کھوٹے سکے بھی لے لیا کرتا تھا, پیسوں کو گنتا بھی نہیں تھا, لوگوں پر اعتبار کرتا تھا کہ انہوں نے پیسے پورے ہی دیے ہوں گے. اس کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں پیشی ہوئی, کسی نے اس کو خواب میں دیکھا, پوچھا کیا معاملہ ہوا, اس نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ کے ہاں میری پیشی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہم سے مقابلہ کرنا چاہتا تھا, کھوٹے اور کھرے اور کھوٹے دونوں سکے تو لے لیا کرتا تھا, تو ہم سے تھوڑی آگے بڑھ سکتا ہے. جہاں ہم نے بھی تیرے سارے کھرے کھوٹے اعمال سب قبول کر لیے. جس طرح تو کھرے اور کھوٹے سکے سب لے لیتا تھا لوگوں سے, جہاں آج ہم نے تیرے بھی سارے کھرے اور کھوٹے سب قبول کر لیے, ہم سے تو رحمت اور شفقت میں آگے کیسے بڑھ سکتا ہے. اللہ اکبر. شفقت اور خیر خواہی بہت اللہ کو پسند ہے, نہ جانے کیا اللہ کو آداب پسند آ جائے. حضرت شاہر ابن حوشب رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں, یہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پڑھنے کے لیے پہنچے علم حاصل کرنے کے لیے, تو انہوں نے ہمارا یہ الفاظ کہہ کر استقبال فرمایا, مرحباً مرحباً بکم وصیت رسول اللہ, آؤ آؤ خوش آمدید خوش آمدید, تمہارے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں خیرخواہی کی وصیت فرمائی ہے. ترمذی شریف میں روایت ہے کہ تمہارے پاس دور درائے علم پڑھانے والوں, تمہارے اس وقت اس حدیث کے مخاطب صحابہ تھے, آج ہم لوگ ہیں جو علم پڑھاتے ہیں مدرسوں میں. فرمایا اے علم پڑھانے والوں, تمہارے پاس لوگ آئیں گے دور دراز سے سفر کر کے, تو جب وہ آ جائیں تو تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, ان کو حدیث پڑھانا, وستوسو بہم خیرا, اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, میری وصیت قبول کرو اس بارے میں. علماء کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصیت فرمائی, فرمایا میری وصیت قبول کرو اس بارے میں کہ تمہارے پاس جو طلبہ آئیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کو حدیث پڑھانا, ان کو حدیث پڑھانا. ہارون الرشید جو ہم سب جانتے ہیں بہت بڑا بادشاہ گزرا, اس کو کسی نے سخت الفاظ سے نصیحت کی, سختی سے تنبیہ کی, اس نے کہا نرمی سے بات کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم سے زیادہ اچھے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تم سے زیادہ اچھے تھے, نصیحت کرنے والے سے کہا ہارون الرشید نے کہ تم سے زیادہ اچھے تھے حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام, ان کو بھیجا تھا مجھ سے زیادہ برے کے پاس یعنی فرعون کے پاس جو مجھ سے زیادہ برا تھا, اور اللہ نے فرمایا تھا ان کو روانہ کرتے وقت فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشا, کہ دیکھو فرعون سے نرم گفتگو کرنا شاید وہ نصیحت حاصل کر لے اور اللہ کا خوف حاصل کر لے. تو ہارون الرشید نے جب سخت تنبیہ سخت الفاظ میں تنبیہ کی ان کو کسی نے, تو یہ فرمایا کہ دیکھو نرمی سے نصیحت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم سے زیادہ اچھے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام, ان کو مجھ سے زیادہ برے کے پاس بھیجا تھا یعنی فرعون کے پاس, تو نرم الفاظ کی نصیحت فرمائی تھی, نرم الفاظ میں گفتگو کرنا. یہ تو ہارون کا واقعہ, اب ہارون کے بھائی کا واقعہ سن لیجئے, مامون کا. مامون الرشید کا واقعہ یاد آ گیا. مامون الرشید اپنے ایک درباری سے جس کا نام عبداللہ ابن طاہر تھا اس سے ناراض ہو گیا. یہ بادشاہ لوگ ہوتے ہیں, کوئی بات ان کو بری لگ جاتی ہے غصہ آ جاتا ہے, بادشاہت ہے بھائی, بادشاہت کا نشہ ہوتا ہے. آج کل جس کے پاس دو پیسے آ جاتے ہیں اس کو بھی نشہ ہو جاتا ہے دولت کا, تو وہ تو بادشاہ تھے, بادشاہوں کو بھی بادشاہت کا نشہ ہوتا ہے. اب اس کو کسی اپنے ایک درباری عبداللہ ابن طاہر کی بات بری لگ گئی, ناراض ہو گیا. ناراض ہو کر اس نے اپنے جو مشیر تھے مشورہ کرنے والے مشورہ دینے والے ان سے مشورہ کیا, بھائی اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا اس کو قتل کروا دو. اب یہ اس کی قتل کا مشورہ ہو گیا, یہ بات طے ہو گئی کہ اس کو قتل کر دیا جائے عبداللہ ابن طاہر کو. انہیں مشیروں میں مشورہ جو دے رہے تھے اور وہاں موجود تھے لوگ, ان میں ایک اس کا خیرخواہ بھی تھا, عبداللہ ابن طاہر کا خیرخواہ تھا. اس نے بڑے عجیب, اب ظاہر ہے کہ خیرخواہی کا تقاضا یہ ہے کہ جان بچائے اپنے دوست کی, لہذا اس نے بڑے عجیب انداز سے خط لکھا, اور خط ایسے لکھا کہ اگر یہ خط پکڑا جائے تو کسی کی سمجھ میں نہ آئے. خط میں صاف الفاظ یہ نہیں لکھے کہ مامون رشید کے ہاں فیصلہ ہوا ہے تمہارے قتل کا، اپنی جان بچاؤ، یہ نہیں لکھا، کیونکہ وہ خط پکڑا جاتا تو یہ پکڑا جاتا پھر، اور دونوں ہی قتل ہوتے، خط لکھنے والا بھی اور یہ عبداللہ ابن طاہر بھی. لہذا اس نے بڑا عجیب خط لکھا. اس خط کے الفاظ یہ تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا موسیٰ، بس بسم اللہ الرحمن الرحیم یا موسیٰ. اب عبداللہ ابن طاہر کے پاس یہ خط پہنچا اور وہ الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ماجرا، کیا ہے، کیا لکھا ہوا ہے، یہ ہے کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا موسیٰ. سمجھ میں کچھ نہیں آیا. تو اس کی باندی قریب کھڑی ہوئی تھی، وہ بہت ہوشیار تھی. باندی نے کہا میں سمجھ گئی کیا معاملہ ہے. اس نے کہا بتاؤ تم کیا، یہ خط کا کیا، یہ کیا مطلب ہے اس خط کا. اس نے کہا میں سمجھ گئی ہوں. کہا اس نے بتاؤ کیا بات ہے. اس نے کہا یہ قرآن بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اور یہ اصل میں قرآن کریم کی ایک آیت کی طرف اشارہ ہے. وہ آیت یہ ہے، یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. فرعون کے دربار میں مشورہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اپنے مشیروں سے اس نے مشورہ کیا، لہذا قتل کا فیصلہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے. تو ایک خیرخواہ دوڑا دوڑا آیا، وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. ایک خیرخواہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوڑا دوڑا آیا اور اس نے کہا اے موسیٰ، مشیروں نے، بادشاہ کے مشیروں نے تمہارے قتل کا مشورہ دیا ہے اور یہ بات طے ہو گئی ہے مشورے میں کہ تمہیں قتل کیا جائے گا. فخرج، بس آپ یہاں سے نکل جائیے، انی لکا من الناصحین، میں آپ کے خیرخواہوں میں سے ہوں، جلدی سے آپ یہاں سے نکل جائیے. فخرج منها خائفا یترقب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اور اللہ نے ان کی جان بچا لی، حفاظت فرمائی. تو اس باندی نے کہا اس یہ یا موسیٰ سے اس طرف اشارہ ہے، اس نے آیت بھی پوری نہیں لکھی تھی. یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فخرج انی لکا من الناصحین. عبداللہ ابن طاہر جو تھا وہ اسی وقت دربار جانے کا ارادہ کر رہا تھا، اس نے جلدی سے روپوشی اختیار کر لی اور اللہ نے اس کی جان بچا لی. خیر خواہی ہے نا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ، رشید، ہارون الرشید، مامون الرشید، تو رشید احمد گنگوئی، اب میں کیا کروں، دماغ ادھر چلا گیا. تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ طلبہ کو پڑھا رہے تھے، ہمارے اکابر میں تھے، بارش ہو گئی، اب کھلی آسمان کے نیچے پڑھا رہے تھے، حدیث شریف پڑھا رہے تھے. جیسے ہی بارش ہوئی اور تیز بارش تھی، طلبہ اٹھے اور اپنی کتابیں لے کر اندر سائے کی طرف بھاگے. جب طلبہ چلے گئے اندر چھت کے نیچے، تو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام طلبہ کے جوتے، ان کی چپلیں جو باہر تھیں اور بھیگنے والی تھیں، پانی میں بھیگ رہی تھیں، حضرت نے ان کو اٹھایا اور اپنے ساتھ لے آئے اندر، اٹھا کر اپنے ساتھ طلبہ کی جوتیاں استاد لے کر آئے اندر. شفقت اور ہمدردی میں کہ میرے پیارے طلبہ کی جوتیاں کہیں خراب نہ ہو جائیں، ان کے جوتے کیچڑ آلود نہ ہو جائیں. ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا ظہور الاسلام صاحب جو فتح پور میں ہندوستان میں ایک مدرسے کے مہتمم بھی تھے، ان کے پاس بنگلہ دیش سے ہندوستان آیا تھا ایک طالب علم بنگلہ دیش سے، وہ ان کے پاس پڑھتا تھا، پردیسی طالب علم تھا. وہ اتنا بیمار ہوا کہ مرنے کے قریب ہو گیا. مولانا ظہور الاسلام صاحب اس کی عیادت کو تشریف لے گئے، جب دیکھا کہ ارے بھائی اس کی تو حالت ہی بہت خراب ہے، مرنے کے قریب ہے، اس وقت یہ کوئی اسپتال وغیرہ ایسی چیزیں تو نہیں تھی، لہذا ہاتھ اٹھائے اور عجیب دعا کی، اللہ تعالی سے عرض کی کہ اللہ تعالی یہ پردیسی طالب علم ہے، میرے پاس آیا پڑھنے کے لیے، میری امانت میں ہے، اس کی تو جان بچا لیجئے کسی طرح. اور اگر آپ کو جان ہی لینی ہے تو میرا جو اکلوتا بیٹا ہے جس کا نام عطیت اللہ ہے وہ حاضر خدمت ہے, اس کی جان لے لیجئے. مگر یہ پردیسی طالب علم ہے, بنگلہ دیش سے یہاں آیا ہے, آپ اس کی جان بچا لیجئے. بس یہ دعا کر کے ہاتھ پھیرا ہی تھا, گھر سے اطلاع آئی, اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا, صحیح ٹھیک ٹھاک تھا ان کا بیٹا عطیت اللہ. گھر سے اطلاع آئی کہ عطیت اللہ کی حالت بہت غیر ہو چکی ہے, جلدی تشریف لائیے. جلدی جلدی دوڑے دوڑے وہاں پہنچے, پہنچنے سے پہلے ہی بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا. اور یہ بنگال کا طالب علم, اللہ نے اس کی جان بچا لی. ایسے بھی ہمارے اکابر جنہوں نے ایسی شفقت کی ہے طلبا کے اوپر. بنا کردند خوش رسمیں, بخاک و خون غلطیدند, خدا رحمت کند ہی عاشقان پاک تینت را. یہ عجیب لوگ تھے ہمارے اکابر. حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ, ایک طالب علم کو سردی کے زمانے میں دیکھا, وہ طالب علم ان کے پاس بیٹھ کے پڑھ رہا تھا, مطالعہ وغیرہ کر رہا تھا, تو دیکھا کہ اس کا جو کچھ جسم ہے وہ فرش کے اوپر ہے, کچھ پر چادر, اس کو تھوڑی سی چادر کا کچھ حصہ حاصل تھا اس کو. تو حضرت نے جب اپنی چادر کا جائزہ لیا تو حضرت کے پاس اتنی چادر تھی کہ وہ کھسکا کر اس کو دے دیں, دونوں اس پر بیٹھ سکیں. تو حضرت نے فرمایا ارے اٹھو کھڑے ہو, اس کو اپنی چادر اس کے پاس اتنی دے دی اس کے حصے میں کہ وہ اچھی طرح بیٹھ جائے. پھر دونوں نے بیٹھ کر پڑھنا شروع کیا, شفقت اور ہمدردی کی وجہ سے. یہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے. ایک روایت میں آتا ہے اگر کوئی شخص مجلس میں آ کر بیٹھا, لوگ بیٹھے ہوئے, اس کو جگہ بھی مل جاتی, جگہ تھی مجلس میں, مگر وہ جس شخص کے برابر میں آ کر بیٹھا وہ تھوڑا سا ہل گیا تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ میرے آنے سے اس نے اچھا تاثر لیا اور مجھے جگہ دی ہے, تھوڑی سی جگہ دے دی, حالانکہ جگہ تھی بھی, مگر اللہ اس عمل پر بھی مغفرت فرما دی. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ, حضرت نے اپنے ہاں مدرسے کے طالب علموں کے بارے میں پابندی لگا رکھی تھی کہ ان کو کوئی پٹائی نہ لگائے, سخت پابندی تھی اساتذہ کے اوپر کہ ان کو کوئی پٹائی نہیں لگا سکتا, کوئی شکایت ہے تو بڑے ذمہ داروں سے بات کرو, پٹائی مت لگاؤ. اور حضرت کا معمول تھا ایک دعا روز پڑھنے کا, وہ دعا عجیب ہے, یہ دعا یاد کر لیجئے, اس کو پڑھنا چاہیے. فرماتے ہیں اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ, عجیب دعا ہے یہ. اس دعا کو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ روز مانگا کرتے تھے, اے اللہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو, ہر خیر نصیب فرما دیجئے. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ, ہر مسلمان مرد اور عورت کو ہر خیر نصیب فرما دیجئے. اور آپ بتائیے کتنی شفقت تھی لوگوں پر, ایمان والوں پر, مسلمانوں پر, اس دعا سے ہی ظاہر ہو رہا ہے, یہ روز مانگا کرتے تھے. اور فرمایا کہ میں جتنے بھی اپنے نفلی اعمال کرتا ہوں, میرا یہ معمول ہے کہ رات کو سونے سے پہلے میں ایک عمل کرتا ہوں کہ اللہ میں نے آج کے دن جتنے بھی نفلی اعمال کیے ہیں, تلاوت ہو, نفلی عبادتیں ہوں, تہجد ہو, تسبیحات ہوں, ان سب کا ثواب ان مسلمانوں کو پہنچا دیجئے جو زندہ ہیں, اور ان مسلمانوں کو پہنچا دیجئے جو اس دنیا سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جا چکے اس دنیا سے, اور ان روحوں کو پہنچا دیجئے, ان مسلمان روحوں کو جو اس دنیا میں آنے والی ہیں, عالم ارواح میں بھی ثواب پہنچا دیجئے, پہلے ہی سے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیجئے. تو ہم سب کے نامہ اعمال میں حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے بھیجے ہوا ثواب بھی موجود ہے, کیونکہ ہم اس وقت نہیں تھے اور ہماری روحوں کو حضرت نے ثواب بھیجا تھا. جو روحیں آنے والی ہیں ابھی نہیں آئیں, جو موجودہ ہیں ان کو پہنچائیے, جو جب تک جا چکے ان کو پہنچائیے, جو قیامت تک آنے والے ہیں ان کو پہنچائیے. فرمایا میرا روز کا معمول ہے, میں یہ کر کے سوتا ہوں, یہ عمل میرے اعمال کا ثواب ان کو پہنچا دیجئے. اب یہ شفقت نہیں ہے تو اور کیا ہے. ہیں بھائی، خیر خواہی ہے، شفقت ہے، پتہ نہیں وہ نیکیاں ہی کام آ جائیں تو ہماری مغفرت ہو جائے گی بھائی، کہ اتنے بڑے اللہ والے نے ہمیں نیکیاں پہنچا دی، اپنی اصال ثواب کر دیا ہے. اور فرمایا کہ اگر میں پگڈنڈی پر جا رہا ہوں، دونوں طرف کیچڑ ہو، سامنے سے کوئی بیل جانور آ جائے، تو فرماتے ہیں میں اکیلا ہوتا ہوں، ایک وقت میں ایک ہی گزر سکتا ہے، فرماتے ہیں خدا کی قسم میں جانور کے لیے راستہ چھوڑ دیتا ہوں، میں خود کیچڑ میں اتر جاتا ہوں. اللہ ایسی نہیں بن گئے تھے حکیم الامت. حکیم الامت فرمایا کوئی کتا آ رہا ہو، کوئی بیل آ رہا ہو، گائے آ رہی ہو، گاؤں تھا، پگڈنڈی پر سے گزرتے ہوئے فرمایا میں نیچے اتر جاتا ہوں، اچھا راستہ جانور کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. جانوروں کے ساتھ اللہ والوں کا یہ معاملہ ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت کے گھر میں ایک مینا پلی ہوئی تھی جو باتیں کرنے والی مینا تھی. حضرت اس سے جب تھک ہار کے اور تکنیفات کا کام کر کے بیان کر کے بہت تھکے ہوئے حضرت تشریف لے جاتے تھے گھر، تو حضرت اس سے باتیں کرتے تھے. وہ مینا حضرت سے باتیں کرتی تھی، حضرت اس سے باتیں کرتے تھے. یہاں تک کہ جب حضرت کا انتقال ہو گیا تو اس مینا نے رونا شروع کیا، لوگوں نے دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور تین دن کے بعد وہ مینا بھی مر گئی. وہ صدمہ برداشت نہ کر سکی حضرت کی جدائی کا. معلوم ہوا اللہ والوں سے جانوروں کو بھی محبت ہو جاتی ہے. تھانہ بھون میں ایک بیل تھا جو کسی کو نہیں چھوڑتا تھا، بہت سرکش بیل تھا، مارتا تھا ہر ایک کو، سینگ مارتا تھا، جس جو سامنے آ جائے اس کو چھوڑتا نہیں تھا، وہ اٹھا کے دور پھینکتا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا، گلی تنگ تھی، اتنی تنگ گلیاں تھیں کہ میں یا تو میں گزر سکتا تھا یا وہ بیل گزر سکتا تھا، وہ سامنے سے وہی بیل آ رہا تھا. اب فرمایا میرے دل میں ایک خوف کا گزرا کہ اب یہ آ رہا ہے، یہ تو کسی کو نہیں چھوڑتا اور یہ گلی میں یہ آ رہا ہے، ایک طرف میں ہوں. بہرحال فرماتے ہیں کہ میں تلاوت کرتا ہوا جا رہا تھا، میں نے تلاوت جاری رکھی اور میں چلتا رہا، اور فرماتے ہیں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بیل خود گھس کے ایک طرف دیوار سے لگ گیا، اور فرماتے ہیں بالکل ہی سمٹ کر رہ گیا، اور اس نے میرے لیے راستہ بنا دیا، مجھے کچھ بھی اس نے نہیں کہا اور میں گزرتا چلا گیا. اللہ اکبر، یہ وہ بیل تھا جو کسی کو نہیں چھوڑتا تھا، اور حضرت کو بالکل دیوار سے چمٹ کے اس نے راستہ بنا دیا، بالکل سمٹ گیا، سمٹ کر سیمنٹ کے ساتھ لگ گیا دیوار کے. اور یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، یہ ڈاکٹر لوگ تو اپنا کرتے ہیں، انجیکشن لگایا، کوئی وبا پھیل گئی، انجیکشن لگا رہے ہیں، اس کے لیے احتیاطی تدابیر بتا رہے ہیں. یہ مت سمجھنا بھائیوں کہ اللہ والے اس سے غافل رہتے ہیں. لہذا تھانہ بھون کے آس پاس ہندوستان میں زبردست تعاون پھیلا، جو چوہوں سے پھیلتا ہے، تعاون چوہوں کی پھیلنے والی بیماری ہے چوہوں سے. اس امت میں پانچ تعاون آئے، تواعین خمسہ کہلاتے ہیں. تعاون جارف ایک ایسا تعاون تھا جس میں روزانہ 75,000 مسلمان مرتے تھے. ایسا تعاون بھی اس امت پر آیا، اس امت پر روزانہ اوسطاً 75,000 مسلمان مرتے تھے. یہ ایسی خطرناک بیماری ہوتی ہے، تعاون جارف میں 75,000 مسلمان روز مرے. اب ہندوستان میں تعاون پھیل گیا، اب ڈاکٹر لوگ اپنی اس میں کرتے ہیں، اللہ والے اپنی تدبیروں میں لگ جاتے ہیں. یہ مت سمجھنا کہ اللہ والے حجروں میں اپنے غافل ہیں، کچھ نہیں پتا ان کو دنیا و ما فیہا کی، ایسی بات نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ تعاون پھیلا ہوا ہے، لوگ مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، بڑے مر رہے ہیں، بوڑھے مر رہے ہیں، آپ اس کو دور فرما دیجئے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، اللہ والوں کی اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوتی ہیں. تم سا کوئی، جس کو خواجہ صاحب نے فرمایا ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. یہ کام کر لو، یہ نہ کرو، آوازیں آتی رہتی ہیں، باتیں ہوتی رہتی ہیں، یہ کام ایسے کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرنا، یہ کر لو، بس یہ ہوتا رہتا ہے. باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. کون سمجھے گا اس بات کو؟ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اور اللہ والے جانتے ہیں. تو فرمایا حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ تعاون پھیل گیا، لوگ مر رہے ہیں، آپ اس سے بچا لیجئے. اللہ لوگوں کو بچا لیجئے. تو فرماتے ہیں اللہ نے میرے دل میں القا فرمایا کہ سیرت پر ایک کتاب لکھو جلدی سے, سیرت پر ایک کتاب لکھو, سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر کتاب لکھو. یہ نشر الطیب کے نام سے جو کتاب دستیاب ہے بازار میں ملتی ہے, نشر الطیب کے نام سے, طیب کے معنی خوشبو اور نشر کے معنی پھیلانا, خوشبو کا پھیلانا. نشر الطیب کے نام سے سیرت کی کتاب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. اس کتاب کے لکھنے کی برکت تھی کہ نہ صرف یہ کہ تھانہ بھون میں تعاون داخل نہیں ہوا, چاروں طرف آیا مگر تھانہ بھون میں داخل نہیں ہوا جہاں حضرت رہتے تھے, اور فرمایا ہندوستان سے بھی ختم ہو گیا. تو یہ اللہ نے دعاؤں کے صدقے میں القا فرمایا تھا کہ جلدی سے کتاب لکھو, میرے نبی کی سیرت پر کتاب لکھو, اس کی برکت سے میں اپنے نبی کے صدقے میں لوگوں کو بچاؤں گا اور تعاون کو دور کروں گا. یہ حضرت تھانوی کے قلب پر القا ہوئی بات, حضرت نے فوراً نشر الطیب کے لیے قلم اٹھا دیا اور اللہ تعالیٰ نے تعاون کو دور فرما دیا. اللہ والوں کی ہم کیا سمجھیں ان اللہ والوں کے مقام کو. حضرت ربیع ابن خیثم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے اور محدث بھی ہیں, عالم بھی ہیں, اللہ والے بھی ہیں, صوفی بھی ہیں. ایک مرتبہ ان کا گھوڑا چوری ہو گیا, لوگوں نے کہا حضرت چور کے لیے بد دعا فرما دیجیے. ربیع ابن خیثم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں, میں بد دعا نہیں کروں گا, بلکہ میں چور کے لیے یہ دعا کر رہا ہوں. فرمایا یہ دعا میں کر رہا ہوں چور کے لیے. وہ دعا کیا ہے کہ اللہ اگر وہ امیر ہے, غنی ہے, مالدار ہے تو اس کے قلب کی اصلاح فرما دیجیے, اور اگر وہ تندست اور فقیر ہے تو اس کو مالدار بنا دیجیے, خوشحالی عطا فرما دیجیے. فرمایا میں یہ دعا کر رہا ہوں اس کے لیے, بد دعا نہیں کروں گا. لوگوں نے کہا بھی کہ آپ بد دعا کیجیے تو اس کا جواب یوں دیا, یہ چور کے لیے بھی خیر خواہی, اللہ والے چور کے لیے بھی خیر خواہ ہوتے ہیں جو ان کا گھوڑا چرا لے یا ان کا سامان چرا لے. ایک اللہ والے کے گھر میں چور آیا, ان کے گھر میں کچھ تھا ہی نہیں, اور ان کی آنکھ کھل گئی, وہ ایسی لیٹے رہے تو ان کے گھر میں کچھ تھا ہی نہیں, کیا چرا کے لے کے جاتا. تو واپس جانے لگا, اس کے واپسی سے پہلے ہی حضرت نے اپنا جو رومال تھا جس کو وہ اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے وہ ڈال دیا اس کے راستے میں کہ بھائی کچھ اور تو نہیں ہے, یہ رومال ہی لے جا, خالی ہاتھ کیوں جا رہا ہے. لہذا وہ اور خود سوتے رہے, وہ رومال ہی اٹھا کے لے گیا. ہمارے پیارے نبی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں پیارے پیارے نواسے تھے جن کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بوسے لیا کرتے تھے, جن کو گود میں اٹھایا کرتے تھے, اور اگر ان میں سے کوئی حضور کی پیٹ پر سوار ہو جائے سجدے کی حالت میں تو آپ سجدہ بھی طویل فرما دیتے تھے, اتنا پیار اور اتنی محبت تھی. دریائے فرات کے کنارے انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی, اس نے یہ دونوں بھائی موجود تھے, ان دونوں کی موجودگی میں ایک بوڑھے آدمی نے جلدی جلدی وضو کیا جس میں سنتوں کی اور کچھ رعایت آداب کی رعایت نہیں کی, اچھی طرح وضو نہیں کیا تھا اس نے, جلدی میں کر لیا اور جلدی جلدی اس نے نماز پڑھ لی. وہ نماز بھی ایسی تھی کہ وہ نماز ٹھیک نہیں تھی, اس میں آداب کی, سنتوں کی, واجبات کی رعایت نہیں کی گئی تھی. اب یہ دونوں حضرات دیکھ رہے تھے, دونوں اس کے پاس گئے, اس بوڑھے کے پاس گئے اور اس بوڑھے سے عرض کیا کہ آپ بوڑھے آدمی ہیں اور تجربے کار ہیں, ہم لوگ تو آپ کے سامنے چھوٹے ہیں, ہم اور آپ کو تجربہ بھی ہوگا, آپ بڑے ہیں, لہذا ہم آپ کو اپنا وضو اور نماز دکھانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی ہو تو آپ درست فرما دیجیے. یہ کہہ کر اس بوڑھے کے سامنے وضو کیا, اچھی طرح, خوب اچھی طرح سنتوں کے مطابق وضو کیا, سنت کے مطابق وضو کیا اور پھر سنت کے مطابق نماز پڑھی کہ ہم اپنا وضو کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کو کوئی خرابی ہو تو آپ بتا دیجئے گا. اچھی طرح نماز پڑھی, اچھی طرح اس سے پہلے وضو کیا. اب وہ دیکھتا رہا بوڑھا, تو اس نے کہا بھائی میں تمہاری غلطیاں کیا درست کروں، اللہ تعالیٰ نے میری غلطی درست کر دی اور میں توبہ کرتا ہوں، غلط وضو کرنے سے اور غلط نماز پڑھنے سے توبہ کرتا ہوں. یہ انداز تھا، یہ شفقت اور خیر خواہانہ انداز تھا. اگر اس بوڑھے کو کہتے ارے بوڑھے تم نے نماز غلط پڑھی ہے، تو وہ بوڑھے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو کل کا بچہ ہے. وہ صحیح بات بھی کہہ رہا ہوں نا تو شیطان ان کو کہتا ہے بھائی تو کل کا بچہ ہے، وہ مانتے ہی نہیں. یہ بڑے لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے، چھوٹے لوگوں چھوٹوں کو زیادہ خاطر میں نہیں لاتے. اسی لیے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ کے اکابر میں سے تھے فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو چھوٹے بچے کو کبھی عالم مت بنانا. اگر تمہیں اپنے لڑکوں میں سے کسی ایک لڑکے کو عالم بنانا ہے تو چھوٹے لڑکے کو عالم مت بنانا، جو سب سے چھوٹا ہو اس کو عالم اور حافظ بنا دیا. نہ فرمایا ایسے مت کرنا، جو سب سے بڑا ہو اس کو عالم اور حافظ بناؤ. فرمایا اس میں حکمت یہ ہے کہ چھوٹا ہوگا، چار پانچ بھائی اس کے بڑے ہیں وہ چھوٹا ہے، اب وہ غلط کام کر رہے ہیں وہ عالم کہہ رہا ہے چھوٹا کہ بھائی یہ کام نہ کرو ایسے نہیں کرو، وہ کہے گا ارے جا تو چھوٹا ہے ہم سے تو کل کا بچہ ہے، تجھے تو ہم نے اپنی گودوں میں کھلایا. تو حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمیشہ بڑے بچے کو عالم بناؤ، یا تو سب کو بنا لو ٹھیک ہے، اور اگر کسی ایک کو بنانا ہے تو بڑے کو بناؤ، چھوٹے کو مت بناؤ. دیکھیے کتنی یہ اللہ والوں کی نظر کہاں تک جاتی ہے. دیکھیے تو اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو مخلوق کی شفقت اور خیر خواہی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور یہ بہت بڑی دولت ہے جو اس مقام پر فائز ہو، بہت بڑے مقام پر اللہ تعالیٰ اس کو فائز فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دولت نصیب فرمائے. اب وقت ہو گیا ہے، بس یہ بھی باتیں اللہ کا شکر ہے کہ کافی ہیں، اگر ان پر عمل کیا جائے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.